بہت بڑی قربانی ہے. صحابہ اکرام نے بھی یہ قربانی دی کہ جب مکہ مکرمہ میں رہنا جینا دوبھر ہو گیا, گلی کوچے مقتل گاہ بن گئے, طرح طرح سے اذیتیں دی جاتی تھیں. وہ وقت بھی تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو کفار نے اس قدر مارا, لہو لہان کیا, آپ کا پورا چہرہ متورم ہو گیا, ناک آنکھ سب پورا چہرہ خون خون تھا, متورم تھے, لہو لہان تھے, بے ہوش ہو گئے. اور پھر لگتا ایسا تھا کہ اب دم نکلا اور جب دم نکلا. حالانکہ یہ کوئی نئے افراد نہ تھے, یہ اسی معاشرے کے پرانے افراد تھے, جانے پہچانے تھے, معزز افراد تھے, معاشرے میں ان کی بڑی حیثیت اور قدر و وقار تھی. لیکن اسلام لانے کی وجہ سے وہی معاشرہ ایسا دشمن بن گیا کہ جب کبھی کوئی موقع ہاتھ لگتا تو اس قدر ظلم و تشدد کا نشانہ بناتے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شریف ہستی کو لہو لہان کر دیتے. اس موقع پر جب آپ کو اس قدر تشدد کا نشانہ بنایا کہ آپ کا پورا چہرہ متورم تھا, ناک آنکھ ہر چیز سوجی ہوئی ہے, بے ہوشی کی حالت میں آپ کے خاندان والے قبیلے بنو تین کے افراد اٹھا کر آپ کو ان کے گھر لے گئے. سارے خاندان والے جمع تھے اور غصے میں تیش میں تھے کہ اگر ان کی روح قبض ہو گئی تو مارنے والوں سے ہم بھی انتقام لیں گے. اور پھر کافی لمبے وقت کے بعد جب آپ ہوش میں آئے تو آپ نے ہوش میں آتے ہی جو سب سے پہلے سوال کیا وہ یہی سوال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. آپ کے خاندان کے لوگ آپ بگولا ہوئے کہ جس کی وجہ سے تمہارا یہ حال ہوا. ہوش میں آتے ہی اب بھی تم کو ہونے کی پڑی ہوئی, وہ لوگ تو غصہ ہو کر چلے گئے, لیکن ماں اس کی مامتا اپنے بیٹے کو اس حالت میں کہاں چھوڑ پاتی. وہ ابھی بھی دیکھ بھال کر رہی تھی, خاتم مدانا کچھ کھلا پلانا چاہ رہی تھی. فرمایا کہ نہیں, جب تک کہ مجھ کو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کرائیں گے میں کچھ کھاؤں گا اپنی خبر نہیں. کہا کہ ام جمیل کو بلائیں, وہ مجھے لے کے چلی گئی. ام جمیل کو بلایا, ایک طرف سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والدہ کا سہارا لیا, ایک طرف سے ام جمیل کا سہارا لیا. اور سہارا لیتے ہوئے پاؤں گھسٹتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے ملے, گلے لگ کر لپٹ کر روئے, یہاں تک بھیج کیا گھر میں. یہ وہ ظلم و تشدد کے پہاڑ تھے جو مکہ مکرمہ کی گلی کوچوں میں تھے. اور پل پل پہ جو بھی مسلمان کفار کے ہاتھ لگ جاتا ظلم و تشدد کو نشانہ بنتا. اس موقع پر آپ جب رو رہے تھے, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی موقع غنیمت جانا کہا کہ یا رسول اللہ, یہ میری والدہ بھی حاضر خدمت ہے, اب تک یہ ایمان قبول نہیں کرتی, دعا فرما دیں کہ اللہ ان کے دل میں ایمان کی نعمت اتار دیں. آپ نے اسی وقت ان کے لیے بھی ایمان کی دولت کی دعا فرمائی, اتفاق میں ہاتھ کے آپ اسی محفل میں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمائے. دو جمعرات کے درمیانی رات کا یہ واقعہ تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے جوانی کے دوست تھے ان کی یہ بری حالت دیکھ کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اللہم اعز الاسلام بالامرین, اے اللہ دو عمر میں سے اسلام کو عزت عطا فرمائے. عمر بن ہشام جو ابو جہل تھا, یا پھر عمر بن خطاب, اور پھر آپ نے ساتھ میں خصوصیت سے دعا فرمائی وہ بھی عمر بن خطاب خاص ہوتا ہے, خاص طور پہ عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرمائے. یہ دعا آپ نے یہاں فرمائی اور اللہ پاک کی طرف سے فیصلے ہوئے کہ حبیب اپنے محبوب کو اس طرح لہو لہان دیکھ کر فریاد بھرے انداز میں ہم سے دعائیں کر رہا ہے اور اسلام میں سربلندی مانگ رہا ہے. اللہ پاک یہاں بھی فیصلے ہوئے. اور پھر وہ وقت آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے حضرات کی مشاورت ہوئی, جب تک کہ کفار کی جماعت میں شامل تھے, کہ ان کا کام بہت تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے, ان کا قلع قمع کرنا ضروری ہے. اس مشاورت کے بعد طے یہ پایا کہ ان کا صفایا کیا جائے تبھی معاملہ ختم ہوگا. قریش نے کہا کہ ہم میں سے کوئی ہمت نہیں رکھتا تو کوئی ایسا ہو جوان مرد پورے اس کام میں پہل کرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس کام کو تمام کروں, قتل کی ذمہ داری اپنی لی, اور کہا کہ میں کام تمام کروں گا. قریش نے کہا کہ ہاں آپ ہی جیسا آدمی اس کام کو نمٹا سکتا ہے, ہماری تائید آپ کے ساتھ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلچلاتی دھوپ میں تلوار کو دھیان سے نکال کر غصے میں اور پیش میں آنکھ بگورا نکل کھڑے ہوئے کہ آج تو کام تمام کرنا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قدم بڑھا رہے تھے اور ناپاک ارادہ لے کر چلے تھے. راستے میں حضرت نوحین ملے, کہ کہاں جا رہے ہو اس قدر دھوپ کے اندر, آنکھ بگورا غصے میں دکھائی دے رہے ہو. بتایا کہ آج میں کام تمام کرنے جا رہا ہوں. کہا کہ وہاں تو بعد میں جانا, پہلے اپنے گھر کی حالت تو دیکھو, تمہاری بہن بھی مسلمان ہو چکی. یہ سن کر رخ اپنے بہن کے گھر کا کیا. وہاں جب پہنچے اچانک بے وقت, تو وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی تعلیم دینے کے لیے آیا کرتے تھے خاموشی سے. وہ بھی موجود تھے, بہن بھی موجود تھی, اور بہنوں ہی حضرت سعید ابن زید یہ بھی موجود تھے. قرآن کریم کی تعلیم اور تعلق کا سلسلہ چل رہا تھا. دروازے پر جب معلوم ہو کہ عمر آ گئے, حضرت خباب جلدی سے گھر کے کسی کونے میں چھپ گئے. گھستے ہی اپنی بہن کو بھی زوردار تھپڑ رسید کیا, مار پٹائی کی, اور حضرت سعید ابن زید کے اوپر اس قدر انہوں نے مار پیٹ کی, برسات کی, لہو لہان کر دیا, خون خون کر دیا. جب غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا مار پٹائی کے بعد, طرز میں آیا کہ بہن سے ہاتھ اٹھایا. عرب لوگ, قریش لوگ بڑے غیور تھے, غیرت مند تھے. اس سے میں بہن کی پٹائی تو لگائی, خون خون لہو لہان کیا, لیکن اس کی حالت کو دیکھ کے طرز بھی آیا. وہ بھی حضرت عمر فاروق کی ہی بہن تھی, جیدار تھی, دلدار تھی, خطاب کی بیٹی تھی. کہا کہ تو ہمیں جان سے بھی مار دے گا, تب بھی ہم اپنے مذہب سے پلٹنے والے نہیں, دین سے لوٹنے والے نہیں, تو ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے. بہن بھائی کی آپس میں بات چیت ہوئی, دل تھوڑا پسیجا نرم ہوا کہ بہن کے اپنا ہاتھ اٹھایا. کہا کہ اچھا تم کیا پڑھ رہے تھے, مجھے بھی دکھاؤ. قرآن کریم پہ ایک مکتوب لکھا ہوا ایک نسخہ رکھا تھا. کہا کہ تم ناپاک ہو, ناپاک اس بات کلام کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. اگر تمہیں ہاتھ لگانے تو کہا کہ میں کیا کروں. کہا کہ نہاؤ, پاک ہو, اس کے بعد تمہیں دکھاؤں گا. اصول کیا نہا دھو کے پاک صاف ہوئے. جب وہ قرآن کریم کا نسخہ ہم نے ہاتھ میں دیا تو سورۃ طہٰ تھی. عرب تھے, فصیح تھے, قرآن کریم کی آیات لکھی ہوئی پڑھنے لگے. طہٰ ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كفوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله. اس آیت پر جب پہنچے, تلاوت کرتے کرتے پڑھتے پڑھتے جب یہاں پر پہنچے, اننی انا اللہ, میں ہی اللہ ہوں, لا الہ الا انا, میرے سوا کوئی معبود نہیں, معبود نہیں, صرف میری ہی عبادت کرو. دل پہ جھٹکا لگا کہ یہ کلام کیسا عجیب و غریب کلام ہے, کیسا عمدہ کلام ہے, کیسا انوکھا اس کا انداز ہے, کتنا پیارا اسلوب ہے. بس کہا کہ مجھے بھی لے چلو, مجھے بھی لے چلو. جب یہ بات سنی تو حضرت خباب جو اندر چھپے ہوئے ساری گفتگو سن رہے تھے, کہا کہ مبارک ہو, مبارک ہو, مبارکبادی دیتے ہوئے وہ بھی باہر نکل کر آئے. اور کہا کہ لگتا ہے کہ عمر تمہارے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی, قبول ہو گئی. ساتھ چلے, ساتھ چلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک جگہ موجود تھے. ساتھیوں نے دیکھ لیا آتے ہوئے کہ عمر آ رہے ہیں. بتایا گیا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں, فرمایا کہ آنے دو. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اسلام لے آئے تھے. فرمایا کہ آنے دو, اگر خیر کا ارادہ لے کر آتا ہے تو اس کو اہل المسارن کہیں گے, خوش آمدید کہیں گے, اور اگر شر کا ارادہ لے کر آتا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کو کام تمام کہیں گے. جب داخل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کے جھنجھوڑا, جھٹکا دیا ان کے لباس کو پکڑ کے, فرمایا کہ اما آنا لگا یا عمر ان تشهد ان لا الہ الا اللہ. اے عمر, کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ تو بھی گواہی دے دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا پیغمبر اس کا بندہ ہوں, اس کا رسول ہوں. کہا کہ بلا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, وہ وقت آ گیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے اور پکے محبوب رسول. یہ کہنا تھا کہ اس قدر زوردار تکبیر کا نعرہ وہاں صحابہ جو موجود تھے انہوں نے لگایا. جبریل امین کی زمین کی تشریف لے آئے. کہا گیا رسول اللہ, آپ کو اسلام لانے سے خوشی ہوئی حضرت عمر کی؟ کہا کہ بہت زیادہ خوشی ہوئی. فرمایا کہ آسمان کا اللہ کے فرشتے بھی جشن منا رہے ہیں عمر کے اسلام قبول کرنے. تو یہاں جینا اس قدر دوہر ہو چکا تھا کہ پل پل پہ اذیتیں تکلیفیں آزمائشیں. اللہ تعالی نے ان قربانیوں کا ثمرات کمتر نہیں میں عطا فرمانے شروع کر دیے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے سرداروں میں تھے ان کو مشرف اسلام کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی جو کفار کے مشورے کے بعد تلوار نیام سے نکال کر اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے چلے تھے جب ان کو اطلاع پہنچی کہ وہ تو خود مشرف اسلام ہو گئے تو کفار کی تو کمر ٹوٹ گئی کہ ہمارا اتنا کرتا دھرتا اتنا کام کا آدمی اتنا جری اور بہادر آدمی وہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. اور پھر جماعت کو لے کر نکلے اور جا کر اسلام کا اعلان کیا اور کہا ہے کوئی میں کا لال جس کو میرے ہاتھ سے مرنا ہو تو میدان میں آئے, جس کو بیوہ کرانی ہو بیوی تو وہ سامنے آئے, جس کو یتیم کرانے ہو بچے تو میرا مقابلے کے لیے آئے. کفار پہ تو ایسی خاموشی چھا گئی جیسے سانپ سن رہے. اللہ پاک نے ایسے بڑی ہستی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فریاد بھری دعا کے نتیجے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد بنا کر ان کے قدموں میں لا کے چال دیا. پھر اس ہستی کو آپ نے اللہ سے مانگا دو عمر تھے, عمر بن ہشام اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان دونوں میں سے آپ نے سوال کیا کہ اللہ یہ دونوں بڑے لوگ ہیں, ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو تقویت بخشے. لیکن عمر بن خطاب کے ساتھ خاص طور پہ یہ بڑا اچھا ہے, ترجیحی طور پر آپ نے جو دعا فرمائی اللہ پاک نے اس کو شرف قبولیت عطا فرمایا اور زیادہ وقت نہیں گزرا کہ فوراً ہی اللہ پاک نے ایمان کی دولت سے نواز دیا. اور اس کے بعد مسلمانوں کو جو حالات وہاں پیش آ رہے تھے وقت گزرتا گیا, پھر وہ وقت بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے صحابہ کو فرمایا کہ اب ہمیں یہاں سے اپنے دار ہجرت مدینہ طیبہ کا رخ کرنا ہے. تو پھر موقع بموقع جماعت در جماعت کچھ افراد ہجرت کرتے جا رہے تھے. وہ وقت بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب اللہ کا حکم ملا مکہ مکرمہ کو خیر باد کہا. یہ صحابہ اکرام اتنی بڑی انہوں نے قربانیاں دی کہ وہاں جمے جمائے کاروبار, جمی جمائے دکانیں, جمے جمائے زندگی, ایک ہلکا بستہ گھرانا اس کو چھوڑا, علاقہ چھوڑا, کاروبار چھوڑے, زندگی کا پورا نقشہ بدل گیا. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہجرت کر کے آ رہے تھے مدینہ طیبہ کی طرف, کفار نے پیچھا کیا, بھیج لیا, مال و اسباب تھے وہ بھی لوٹ لیے, آپ کی بیوی بھی ان سے چھین لی, اور ایک معصوم بچہ تھا وہ بھی چھین لیا, بالکل نہتا کر کے آپ کو وہاں سے چلتا کیا. مدینہ منورہ پہنچے, کہاں گیا رسول اللہ, بالکل لوٹ لٹا کر آیا ہوں, میری بیوی کو ان کفار نے چھین لی, میرا معصوم بچہ بھی انہوں نے چھین لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا سلمہ, اے ابو سلمہ قد ربحت البیع, بڑے نفع کا سودا کر کے آئے ہو, قربانی تو بہت بڑی دی ہے لیکن اجر و ثواب بھی اس کا بہت بڑا پاؤ گے. تو خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ عظیم قربانی دی کہ حکم ملنے پر مکہ مکرمہ جو آپ کا آبائی علاقہ تھا, بیت اللہ شریف جس میں بسا ہوا تھا, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ, مکہ مکرمہ سے آپ کا قلبی لگاؤ تھا, قلبی تعلق تھا, آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کو نئے سر سے تعمیر کیا تھا اور باپ دادا سے پورا سلسلہ چلتا چلا آ رہا تھا. اس مکہ مکرمہ کو جس وقت آپ چھوڑ رہے تھے, ہجرت کا عمل شروع ہو چکا تھا اور آپ جب چل کے مدینہ منورہ کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں آپ نے ایک بڑی سرد آنکھ بھری بے کے فریاد کی اور مکہ مکرمہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے مکہ, اگر مجھ کو میری قوم تجھ سے نکالنے پر مجبور نہ کرتی تو میں کبھی بھی تجھ کو نہ چھوڑتا, تجھ کو کبھی بھی پہلے مفارقت نہ دیتا, ہمیشہ میں تجھ ہی کو اپنا قیام گاہ بنائے رکھتا, لیکن میرے قوم نے مجھ کو تجھ میں رہنے نہ دیا. آپ وہاں سے الوداعی الفاظ اس مکہ مکرمہ کی وادی سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے تھے. یہ مکہ مکرمہ جو بے جان سرزمین دکھائی دیتی ہے, پہاڑوں پر مشتمل گھاٹیاں, کالے کالے پہاڑ, لیکن معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی سنتا تھا بہت پہاڑ, جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے جھومنے لگا, خوشی سے ہلنے لگا, آپ نے اپنا قدم مبارک اس پر مارا, فرمایا اور ٹھہر جا اپنی جگہ پر, اس وقت اس پہ ایک نبی, ایک صدیق, دو شہید موجود ہے, وہ پہاڑ اسی وقت رک گیا حالانکہ پتھر اور مٹی کا ایک مجسمہ ہے پہاڑ, لیکن حکم ملتے ہی وہ بھی تائی حکم کی تعمیل میں فوراً ساکت ہو جاتا ہے. معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے نوازا. درخت اشارہ فرمایا کہ میری طرف آنا درخت زمین کو ایسے چیرتا ہوا چلا آیا جس طرح پانی پر کشتی چلتی چلی آئی. فرمایا کہ آج بھی میں ان پتھروں کو جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے بھی مجھ کو سلام کیا کرتے تھے. تو غرض یہ ایک ایسی محبوب ہستی کہ جن کو مکہ مکرمہ چھوڑنے پر کفار نے مجبور کیا ہے, اس قدر قربانیاں آپ نے دی, اور آپ نے مکہ مکرمہ کو بھی خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے مکہ, تیری عظمت اور تقدس کو سلام, تجھ سے بڑھ کر عظمت اور تقدس والا کوئی خطہ نہیں, لیکن اگر مجھ کو میری قوم مجھ سے نکلنے پر مجبور نہ کرتی تو کبھی میں تجھ کو نہ چھوڑتا. اللہ تعالی نے بھی تسلی اتار دی, ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی المعاد, وہ ذات جس نے آپ پر قرآن کریم اتارا ہے ایک دن ایسا آئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اس مکہ مکرمہ میں فاتح بنا کر لائے گا. لیکن پھر بھی اتنی بڑی قربانی کے گھر بار چھوڑنا, علاقہ چھوڑنا, مکہ مکرمہ جیسے مقدس شہر کو چھوڑنا, اور پھر خصوص بیت اللہ شریف جو اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے اس کو خیر باد کہہ کے رخت سفر باندھ کے مدینہ طیبہ کی طرف کوچ کر جانا, یہ عظیم قربانی, وہی عظیم قربانی ہے کہ جس پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے, وہی جانتا ہے. کہنا اور سننا تو بہت آسان ہے کہ ہجرت کی یہاں سے وہاں چلے گئے, لیکن نئے علاقے میں صحابہ اکرام پر بڑے مشکل حالات آئے, حضرت عمر بن دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ساتھی تھے, آئے, بالکل اجنبی علاقہ ہے, نیا علاقہ ہے, دل بھی نہیں لگتا, بالکل اجنبی اجنبیت سی ہے, پریشان رہتے تھے. صحابہ اکرام جب آئے مدینہ منورہ میں آب و ہوا موافق نہیں آ رہی تھی, کوئی بیمار ہے, کوئی سست ہے, ظاہر ہے کرتا آبائی علاقہ کس کو یاد نہیں آتا, اپنے خطے سے انسان کو کتنی محبت ہوتی ہے, اپنے آبائی علاقے سے کس قدر والے عشق و تعلق ہوتا ہے. وہ حضرات کوئی بیمار ہیں, کوئی اداس ہیں, کوئی پریشان ہیں, بیمار حضرات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی گیا, اللہ مدینے کی آب و ہوا کو ہمارے موافق کر دے. تو پھر آب و ہوا موافق ہوئی, فرمایا کہ یا اللہ اس مدینہ منورہ کے جتنے بھی وہ بھائی امراض ہیں, بیماریاں ہیں, دوسرے علاقے کا نام لیے کہ اس طرح اس کو دھکیل دے, اس کو دھکیل دے. کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں. تو صحابہ اکرام نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ہم اپنے اسلامی تاریخ کا آغاز اس عظیم واقعے کو قرار دیں گے کہ جس کی طرف اشارہ ہی ہمارے لیے کافی ہوگا, دین اسلام کی خاطر ہمارے آقا نے اپنے غلاموں سمیت کس قدر بڑی قربانی دی. اس لیے کہا جاتا ہے سن 1435, سن 1436, سن 1438 ہجری, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو 1437 سال گزر چکے ہیں. تو یہ سال کا آغاز اور اس تاریخ کا انتخاب اور ساتھ ساتھ دیکھو محرم الحرام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت, اور 10 محرم الحرام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت, اور پھر اس کے بعد مسلسل یہ سلسلے آنے والوں کو سبق دیتے ہیں کہ دین اسلام اس کا دامن ایک طویل شہادتوں کی داستان سے مزین اور آراستہ ہے. دین اسلام اس کو سینے سے لگانے والے, دلوں میں بسانے والے, انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی, وقت آنے پر انہوں نے اپنے آبائی علاقوں تک کو چھوڑا ہے, سال کا آغاز ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ جب نئے سال کا اسلامی سال کا آغاز ہو, انگریز تو بالکل ہی دنیا معافی یہاں سے بالکل بے خبر ہے, آخرت سے بے خبر ہے, نیا سال شروع ہو جائے, دسمبر ختم, جنوری شروع, پٹاخوں کی دنیا اور پتہ نہیں کیا کچھ نہ جانے, شراب کباب, عیاشیاں, بدماشیاں عروج پر ہوتی ہیں, دیکھا دیکھیے مسلمان بھی ان کی نقالی کرتے ہیں, پٹاخے پھاڑتے ہیں, فائرنگ کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, دور دور بھی جس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں, لیکن مسلمان بس کوا بنا ہوا ہے کہ کوا چلے ہنس کی چال میں اپنی چال بھی بھول گیا, نقالی کرتے ہوئے ذرا سا بھی نہیں جھجکتا کہ میں کس کی نقل کر رہا ہوں, ایسا نہ ہو کہ میرا حشر بھی انہیں کے ساتھ ہو جائے. خوشی تو خوشی غمی کے اندر بھی کونے کی چال چلنے لگے ہیں کہ اب کبھی کبھی سوگ مناتے وقت کہیں کہیں دیکھو تو شمع روشن کر کے سوگ منایا جا رہا ہے, عیسائیوں کی نقالی کی جا رہی ہے, اپنے آقاؤں کی تابے داری کی جا رہی ہے, ہمارے آقا وہ بھی کوئی تاریخی دن آتا ہے, کوئی سوگواری کی یاد تازہ کرتے ہیں, وہ شمع جلا کر ہم بھی ایک شمع جلا کر نام روشن کریں کہ ہم بھی عیسائیوں کو پسند کرتے ہیں. حالانکہ ادنا ترین مشابہت کی اگر ہوگی اغیار سے قیامت کے دن خود بخود کھس کر انہیں کے ساتھ چلے جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا حشر انہیں کے ساتھ ہوگا. آئے دن نظر آتا ہے, کبھی ہندوؤں کی نقالی کبھی انگریزوں کی نقالی. سال گرا ہے بچہ, ایک سال کا ہو گیا, دو سال کا ہو گیا, گھر میں لگتا ہے جیسے عیسائی بسے ہوئے ہوں. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, اور ادھر وہ تالیاں بج رہی ہیں, اور وہ عجیب و غریب ٹوپیاں, اور یہ سارے نقشے اور نمونے جو انگریز نے کر کے دکھائے. مسلمان بھول جاتا ہے کہ میں حضور کا غلام ہوں, حضور کا غلام. اگر چشم تصور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ لیں کہ میں ان کا امتی ہوں, نقالی کس کی کر رہا ہوں, کس کی کر رہا ہوں. فوج کے اندر, پولیس کے اندر, سرکاری اداروں کے اندر, دشمن کا لباس پہن کے کوئی ہمارا کارندہ آ جائے, سزا کا مستحق بنے گا. اپنی فوجی سپاہی, اس کی اپنی ایک وردی ہے, اپنا ایک لباس ہے, اپنا ایک پوشاک ہے, اپنا ایک انداز ہے. وہ اگر مرتے مقابل سامنے جو دشمن ہے, دشمن کی وردی میں آ جائے, اس کا انداز اور اس کی حال ہولیے کو اپنائے اور لاز دعوے کرے کہ میں تو تمہارا ہی کارندہ ہوں, لیکن اس کو قابل معاوضہ سزا دی جائے گی کہ تم نے دشمن کی وردی پہن کر ان کی تائید کی ہے. ہم بھی خوشی اور غمی کے موسم پر بھول جاتے ہیں کہ ہم اپنے حال ہولیے سے, اپنے لباس و پوشاک, اپنے قول و فعل سے تائید کس کی کر رہے ہیں, حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا گیا, کبوتر ایک معصوم پرندہ ہونے کے باوجود اپنی چھوٹی سی ننی منی معصوم چونچ کے اندر پانی بھر کر لایا اور دو بن تکا دیے, اور گرگٹ دور بیٹھا ہوا اپنے چھوٹے سے منہ کے ذریعے پھونکے مار رہا تھا آگ کی طرف پوچھنے والا. نے کبوتر سے پوچھا کہ تو اتنی دھیمتی بھی آگ کے اوپر دو بوند پانی برسا کے کیا کر رہا ہے؟ کہا کہ جو میرے پاس میں وہ کر کے میں نے اپنی محبت کا حق نبھا دیا, کہ میں جتنا پانی ڈال سکتا تھا آگ بجھانے کے لیے میں نے اتنا پانی تو ڈال دیا, محبت کو ثبوت تو دے دیا, گرگٹ سے پوچھا کہ تو کیا کر رہا ہے؟ تو گرگٹ نے کہا کہ میں پھونکے مار کے آگ کو مزید بھڑکا رہا ہوں, جتنے میرے بس میں اپنے بس کے اندر جتنے بھڑکا سکتا ہوں بھڑکا ہوں. عمل کتنے چھوٹے چھوٹے سے ہیں, ایک دو بوند پانی گرا رہا ہے, اللہ نے اس کو محبوبیت عطا فرمائی, اس نے ہمارے شریر کے ساتھ دوستی کا تعلق نبھایا, اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں اس مخلوق کو لا کر ایسا بسایا کہ لاکھوں کی تعداد میں حرمین شریفین کے میری کبوتر آباد ہے. اور گرگٹ نے پھونکے مار کے اس آگ کو بھڑکانے کے اندر اپنی دشمنی کا اظہار کیا, تو حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ اور گرگٹ کی نسل کی جتنی بھی مخلوق ہے چھپکلی سمیت, تو میں جب پہلے مار میں اس کو ماروں اس کا اجر و ثواب ملے گا. اس نے انبیاء کے ساتھ دشمنی کا اظہار کیا, عمل تو بڑا چھوٹا سا تھا, تو بوند پانی گرا ہے لیکن محبوبیت مل گئی, اور اس کا عمل بڑا چھوٹا سا تھا, تھوڑی سی تو تھوک ماری لیکن دشمنی کا پلڑا اس کے سر پر لگ گیا. ہم اور آپ بھی بسا اوقات محبت میں مغلوب ہو کر نقالی کرنے میں ایسے بڑھ جاتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں حکم دیا کہ اپنے لباس کو زمین سے 3 inch اونچا رکھو, ٹخنے کھلے رہے, بسا اوقات ہمارا مسلمان نوجوان ٹخنے کھولتے ہوئے جھجکتا ہے, اور جب نقالی کرنے پائے اغیار کی تو گھٹنے کھولتے میں بڑی شرما, آدھی آدھی ران کھلی ہوگی, موٹر سائیکل بیٹھ کر چلا رہا ہوگا, اور کھیل کے میدان میں کودے گا, فٹ بال کھیلنے کے لیے چڈی پہن کے اتر جائے گا, یا ویسے ہی اپنے مہار محلے میں گھومنے کے لیے جب سیزن آتا ہے چڈوں کا, آدھے گھٹنے کھلے ہوئے ہیں اور بے پردگی ہو رہی ہے, اس وقت اس کو گھٹنے کھولنے میں بھی شرم نہیں محسوس ہوتی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات میں ٹخنے کھولتے ہوئے بھی جھجکتا ہے. یہ بات ساری دل کی محبت کی ہے, کہ دل میں جس کی محبت ہوتی ہے اسی کے انداز کو انسان اپناتا ہے. تو غرض یہ کہ وہ حضرات صحابہ اکرام انہوں نے جو عظیم قربانیاں دی, ان قربانیوں کو یاد رکھنے کے لیے اس تاریخی سال کا آغاز ہجرت سے کیا گیا, کہ تاکہ آنے والی نسلیں ہمارے ان کارناموں کو یاد رکھیں کہ دین اسلام میں منہ کرنے والا نہیں, اس کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی گئی, جانا قربان کی گئی, مال لٹائے گئے, عزت و آبرو اس کو داغدار کیا گیا. اس قدر قربانیوں کے بعد یہ ایمان, یہ اسلام, اس کا پودا پھلدار ہوا, پھولدار ہوا, آبیار ہوا, اور آج تک یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. اب اس کے اندر جو اخلاص کے ساتھ حصہ بنے گا, دین ایمان کو کامل مکمل اپنے سینے سے لگائے گا, جیسا ظاہر میں ہے ویسا باطن میں, جیسا باطن میں ہے ویسا ظاہر میں, وہ تو ہے کھرا سکھا, لیکن اوپر سے بڑی ملما سازی ہو, سونے کا پانی کیوں نہ چلا دیا جائے, اندر پیتل ہو تو اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی, اندر سے زنگال لوہا ہو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی. اوپر سے اگر ہم نام کے مسلمان ہوں, لیکن مسلمانوں کا لگا ہوا ہو, لیکن کرتوت حرکتیں ہمارا حال ہو گیا, ہمارا انداز زندگی بھی اگر اغیار جیسا ہو گیا, پھر تو خطرناک بات ہے. محرم الحرام میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں گلی کچوں میں کیا کچھ خرافات ہوتی دکھائی دیتی ہیں, ایک نہیں دسیوں قسم کی خرافات ہیں, کچھ پتہ نہیں کہ قرآن میں حدیث میں دین اسلام میں اس کا کوئی اثر ہے بھی کہ نہیں. دیکھا دیکھیے ایک کام ہو رہا ہے, ہمیں بھی کرنا ہے, شوق میں کرنا ہے, شوق میں کرنا, یہی شوق آخرت میں وبال جان بن جائے گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خوشیاں منانے والے 10 محرم کے دن مختلف اناج جمع کر کے اس کا پھر وہ دعوت کیا کرتے تھے حلیف جیسے بنا کر. اس زمانے میں جو ایک خوراک تیار کی جاتی تھی مختلف اناج کو ملا کر اس کو گھوٹا دے کر تیار کر کے پھر وہ کھایا کرتے تھے. آج کے مسلمان بھی بڑے مزے سے صرف شوق کے نام پر اس رسم کو انجام دیتے ہیں, اس کے پسے پڑتا اس کو پتہ نہیں کہ کس قدر بھیانک اس کے عکس موجود ہیں تاریخ کے اندر, اس کے پیچھے من تشبہ بقوم فہو منہم, گھر کے کنارے پر سبیل لگا لی کچھ پتہ نہیں کہ اس کے پس منظر کیا ہے, مکانی کے اندر کالا لباس پہن لیا کچھ پتہ نہیں کہ اس کے پس منظر کیا ہے. دیکھا دیکھی جو جیسا دیش ویسا دیش, جیسا موسم ویسا ہی حال ہو گیا, لیکن پیچھے حقیقت کیا ہے کہ پیچھے کس قدر بھیانک واقعات ہیں. اس کے اندر ہم کبھی لا علمی کے اندر حصہ بن جاتے ہیں. شوق پورا کرنا ہے, سال کے پورے 12 مہینے پڑے انسان نے شوق کو پورا کرے, دین اسلام نے کوئی رکاوٹ نہیں رکھی, لیکن خاص موقع پر خاص انداز کا اپنانا, خاص مشابہت کا اپنانا, یہ کہیں خدا نہ خاصہ وبال جان کا بن جائے. سوقات عمل چھوٹا دکھائی دیتا ہے لیکن گریف بڑی ہو جاتی ہے, بڑی ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 افراد تھے سابقہ امتوں کے, گزر رہے تھے بت کے پاس سے, وہاں کے لوگوں نے ان کو پکڑ لیا, کہا کہ ہمارے بت کے نام پہ کچھ دو تب تمہیں آگے جانے دیں گے. ان میں سے ایک تو اڑ گیا, ایک نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, کہا کہ ایک مکھی دے دو, مکھی دے دو ہمارے بت کے نام پر نظر چڑھاؤ اور چڑھاوا تو ایک مکھی کی جان کہیں دے دو تمہیں چھوڑ دیں گے. اس نے ایک مکھی پکڑی اور کہا کہ یہ لو تمہارے بت کے نام پر قربان, اس کو چھوڑ دیا. اور جس نے کہا کہ میں رب کی برابر ایک چیز نہیں لوں گا, میں اللہ وحدہ لا شریک کو مانتا ہوں, میں تمہارے خود کی نظر ایک چیز بھی نہیں کروں گا, اس کو قتل کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل ہونے والا جنت میں چلا گیا, شہید ہوں گے, مکھی کا چڑھاوا چڑھانے والا, مکھی کی قربانی دینے والا جہنم میں چلا گیا, اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا تھا. عمل کتنا چھوٹا سا کیا, نقالی کتنی چھوٹی سی کی, ایک مکھی پکڑ کر ان بت پرستوں کو دے دی کہ لو تمہارے بت کے نام پر, تھوڑے سے عمل کی وجہ سے جہنم رسید ہو گیا. ہم اور آپ بھی اوقات نادانستگی میں کوئی ایسا عمل نہ کر بیٹھے جس کی وجہ سے خدا نہ خواستہ آخرت میں گرفت ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی صاف ستھری پاکیزہ زندگی دی ہے, تکلفات سے بالکل خالی ہے, یہ دوستوں سے بالکل دور, بالکل صاف شفاف کھرا پاکیزہ طاہر, دین ایمان دین اسلام کامل مکمل پورے نقوش کے ساتھ مضبوط نقشوں کے ساتھ عطا فرما کر گئے. اور میں کہ 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, اسے مضبوطی سے تھام لو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے, قیامت تک کے لیے مضبوط رہو گے, کتاب اللہ سنت رسول اللہ. ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے معیار عطا فرما دیا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی ہمیشہ آداب و شاداب رہیں گے, سدا بہار رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہم اپنے اس کلام کو اتار رہے ہیں, ہم اس کی حفاظت کریں گے. قرآن کریم متن ہے, احادیث مبارکہ اس کی تشریح ہے, متن اور تشریح دونوں لازم اور ملزوم ہے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن کریم کی حفاظت فرمائی, احادیث مبارکہ کی بھی اسی طرح حفاظت فرمائی. جس جماعت کے ذریعے ہمیں قرآن کریم کا ہدیہ ملا, اسی جماعت کے ذریعے ہمیں احادیث کا ذخیرہ ملا. قرآن و حدیث کو اللہ تعالیٰ نے ایسا تر و تازہ سدا بہار امت کے لیے معیار بنا کے چھوڑ دیا کہ جو چیز تمہیں پرکھنی ہو, کیا حق ہے, کیا باطل ہے, کیا جائز ہے, کیا نہ جائز ہے, کیا میری خوشی ہے, کیا میری ناراضگی ہے, اس نے پرکھ لینا. جو چیز قرآن و حدیث میں ملے گی وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے, جو نہیں ملے گی وہ انسان نے کوئی ایجاد کی ہے, بنائی ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ گدھے پر پچکاری مارنے والا. ہولی کے دن چل رہے تھے ہندوستان میں, ہر ایک مسلمان پان کھاتا جا رہا تھا, ہولی دیوالی چل رہی تھی, رنگ رنگیلیاں منائی جا رہی تھی, ہندو اپنی اس جشن میں خوشی میں لگے ہوئے تھے. اس نے بھی چلتے چلتے پان کی پچکاری ایک گدھے پر مار دی, کہا کہ سب تو خوشیاں منا رہے ہیں, رنگ رنگیلیوں میں لگے ہوئے, تو کیوں زیادہ کھڑا لے, تو بھی رنگین ہو جائے. ایک معمولی سی حرکت تھی کہ پان کی پچکاری گھرے پہ ڈال کے آگے چلا گیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہو گئی, تم نے ہماری معصوم مخلوق کے اوپر ظلم کیا, بغیر بات کو گندا کیا, اور تم نے ہمارے دشمن مخلوق کی مشابہت اختیار کی, کافروں کے ساتھ, بت پرستوں کے ساتھ, کہ وہ تو رنگ رنگیلی بنا رہے, تم نے بھی رنگیلی بنائی, کیا تمہارا شاعر کے ساتھ. اللہ تعالیٰ بہت غیور ہے, اس کی غیرت جب جوش میں آتی ہے مدینہ منورہ قافلہ جا رہا تھا حاجیوں کا, اور مدینہ منورہ کی آبادی سامنے دکھائی دے رہی تھی, بس کے اندر قافلے میں باتیں شروع ہو گئی, وہ مدینہ کی بس دکھائی دے رہی ہے. ان میں سے ایک تھا, کہنے لگا کہ بس ہم مدینہ پہنچ ہی گئے. حاجیوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم مدینہ پہنچ گئے, انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. کہا کہ نہیں, سنرسل المدینہ و ان لم یشاء اللہ, ہم مدینہ پہنچ ہی گئے اگرچہ اللہ نہ بھی چاہے. ساتھیوں نے کہا ایسے نہ کہو, اللہ کی مشیت کے بغیر ہم نہیں پہنچ پائیں گے, سامنے آبادی نظر آ رہی ہے, وہ بھی اس وقت ڈٹائی بیٹھ گیا, اللہ تعالیٰ کی قدرت کو چیلنج کرنے پہ آ گیا. کہا کہ نہیں, سنرسل المدینہ, ہم مدینہ پہنچ گئے, و ان لم یشاء اللہ, اگرچہ اللہ نہ بھی چاہے مدینہ پہنچ گئے, سامنے تو ہے مدینہ. بات چیت چل ہی رہی تھی کہ بس وہ حد سے پیش آیا, بس گلاٹیاں کھاتی بھی گئی, سارا معاملہ تحس نحس ہو گیا. جب بعد میں ہوش و حواس آئے تو جو یہ کہنے والا تھا اس کی تو گردن کی ہڈی ٹوٹی اور مر چکا تھا, باقی کوئی زخمی ہے کوئی صحیح ہے, لیکن سارے کے سارے ذکر سلامت بچ گئے. اللہ کی قدرت کو چیلنج کرنے والا مردہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی غیرت بہت ہی اعلیٰ درجے کی, کہ جب وہ جلال میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے کہ انسان کی کایا ایسی پلٹتی ہے اور اس کا ایسا معاملہ خراب ہوتا ہے کہ پھر اس کو کوئی پناہ دینے والا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کو اپنی بندگی پسند ہے کہ بندہ میرا پتہ بن کر جیے اور میری بتائی ہوئی تعلیمات کو اپنا کر جیے, تو جو میں نے اس کو دستور عمل دیا ہے, اسلام کا نام ہی ہے کہ ذاتہ حیات کو اللہ پاک نے عطا فرما دیا. یہ دین فطرت ہے, کہ یہ ہمارا مذہب جو اللہ پاک نے انسان کی فطرت بنائی ہے, اسی فطرت کو اللہ پاک نے ہمارا مذہب قرار دیا ہے. اور ہم اس مذہب کو جب کامل مکمل اپناتے ہیں تو انسان اپنی فطرت کے اوپر کامل مکمل, جتنا زیادہ اسلام کے دستور کے اوپر عمل پیرا ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ سلیم الفطرت ہوتا چلا جائے گا, اور پھر اتنا ہی زیادہ اللہ کے قریب ہوگا, اللہ کی رحمتیں اتنی ہی زیادہ اس پر برسیں گی. اور اگر خدا نہ خواستہ مذہب کو چھوڑ دیا, نام کا مسلمان ہے, کام دوسروں کے کر رہا ہے, تو پھر بات یہی ہے کہ جب مقابلہ ہوتا ہے اپنوں کا اور دشمنوں کا, تو دشمن کی صف میں کھڑا ہو کر باتیں کرنے والا وہ دشمن سمجھا جاتا ہے, جو اپنے حال حلیے سے, لباس پوشاک سے, اپنے گفتگو سے دشمن کی گولی بولے, انہیں کی تائید کرے, انہیں کے حامی بھرے, انہیں کے گن گائے, اللہ تعالیٰ غیور ذات ہے, آخرت میں بھی حشر دشمنوں ہی کی صف میں فرمائیں گے. اور جو بچ کے چلنے والا ہو, اللہ تعالیٰ کی غیرت سے کرنے والا ہو, اور دین اسلام جو صحیح اور سنت پاکیزہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اس کو اپنانے والا ہو, ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کا دوست بھی بنتا ہے, مقرب بھی بنتا ہے. یوم عاشورا 10 محرم الحرام کا نام ہے, عاشورا عشرہ سے ہے, عشرہ 10 کو کہا جاتا ہے, اسی سے اس کا دن کا نام پڑا یوم عاشورا. قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے بھی اس دن کو بڑا مقدس اور محترم مانتے تھے, اسی دن وہ لوگ غلاف کعبہ کی تبدیلی کا عمل انجام دیا کرتے تھے, اور اس دن روزہ بھی رکھتے تھے. ملت ابراہیم کے اندر جو بچی بچی کچھ رسمیں باقی تھی, جو عبادات کے کچھ آثار باقی تھے, ان میں بیت اللہ کا حج, بیت اللہ کا غلاف اور سفایا یعنی آب زمزم کے پلانے کا عمل, حجاج کی خدمت, ان کے ٹھہرانے کی تیار کی جگہیں اور ان کی خدمت, یہ مختلف چیزیں جو پرانی چلی آ رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ دستور تھا کہ نبوت سے بھی پہلے جو جو ملت ابراہیمی کی اچھی چیزیں قریش اپناتے تو آپ اس کو بہت اہتمام سے اپنایا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ رسالت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال بڑے اہتمام سے حج ادا کیا کرتے تھے, اور اسی طریقے سے یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش, کیونکہ وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے تو آپ بھی روزہ رکھتے ہیں, اور اسی دن بیت اللہ کا غلاف بھی تبدیل کیا جاتا تھا. اور پھر بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا یہود مدینہ وہ بھی اہتمام سے 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. آپ کو یہ روایت معلوم ہوئی, اس کے ذریعے سے پتہ چلا کہ 10 محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کریم اللہ کو اور ان کی قوم کو فرعون سے اور فرعون کے ظالم لشکر سے نجات عطا فرمائی تھی, تو شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ کریم اللہ روزہ رکھتے تھے, ان کے تابے دار یہود اس وقت سے روزہ رکھتے چلے آتے. آپ نے فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ سے محبت کے زیادہ حقدار ہیں, ہم زیادہ قریب ہیں, حرم ممکن خالی کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم بھی حضرت موسیٰ کریم اللہ کی طرح 10 محرم کا روزہ رکھیں. ابھی تک رمضان مبارک کی فرضیت نہیں آئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام کے ساتھ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں. یہاں تک کہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ربیع بن محمد بن عفراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ 10 محرم کی صبح تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا مدینہ کے اندر جہاں جہاں انصار کی آبادی تھی, اعلان کروایا کہ اب تک جس کسی نے کچھ نہ کھایا ہو وہ نہ کھائے, روزے کی نیت کرے, اور جس نے کچھ کھا پی لیا ہو تو وہ باقی دن بغیر کھائے پیے گزارے. اس اہتمام کے ساتھ آپ روزہ رکھتے تھے. پھر جب بعد میں روزے کی فرضیت آ گئی تو آپ نے اس روزے کو معطل نہیں فرمایا, روزہ تو رکھتے رہے, البتہ اس کا حکم وہ فرض کی طرح شدید درجے کا نیا تقین ہو کے نفل کے درجے میں آ گئے, اور فرضی طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو رمضان المبارک کے روزے بطور فرضیت سے عطا فرمائے. لیکن پھر ایک موقع پر صحابہ نے عرض کیا گیا رسول اللہ اس دن تو یہود بھی روزہ رکھتے ہیں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں, تو یہ تو مشابہت ہوگی. فرمایا کہ ہاں ہم یہود کے ساتھ مشابہت اختیار نہیں کریں گے. اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو فرمایا کہ میں 10 محرم کے روزے کے ساتھ نبی کا روزہ بھی ملا ہوں, تاکہ ہمارے 2 روزے ہو جائیں گے, ان کا ایک تو ہماری اگلے درجے کی بھی مشابہت یہود کے ساتھ باقی نہیں بچے گی. عبادت ہے,
عبادت ہے,
اور پیغمبروں کی تابع داری ہے, لیکن اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت کو برداشت نہ فرمایا. فرمایا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو میں اس 10ویں روزے کے ساتھ 9ویں تاریخ کو روزہ ملاؤں گا, لیکن اگلے سال کے آنے سے پہلے راوی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. غرض یہ کہ ایک عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا رمضان کے روزوں کی فرضیت کے باوجود, وہ تو تھا یہی 10 محرم الحرام کا روزہ. اور دوسرا ایک عمل آپ نے دیا, بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ جو شخص 10 محرم الحرام کو اپنے اہل عیال کے رزق میں فراخی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سال بھر اس کے رزق میں فراخی عطا فرماتے ہیں. اگر تو گھر والے روزے نہ رکھے تو اس دن انسان دن کے اندر اچھی دعوت رکھے گھر والوں کے لیے, کھانے پینے کا اہتمام رکھے, اور اگر روزے سے ہو تو انسان سحری اور افطاری میں اچھا انتظام کرے, تو یہ فراخی کے اندر آتا ہے. یہ 2 عمل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں, ایک تو روزہ اور دوسرا رزق کے اندر فراخی ہے. خوشحالی کے ساتھ سفر کے ساتھ انسان اپنے اہل عیال کو روزے کھلائے پلائے سال بھر اللہ تعالیٰ کھلاتے پلاتے رہیں گے. تو غرض یہ کہ 2 عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے اور امت کو دیے, یہ تو صاف ستھرا ایک عمل ہمیں ملا ہے, اور وہ بھی مستحب درجے میں, نہ اس کے اندر وجوب کی حیثیت ہے نہ فرض کی حیثیت ہے. فرض روزہ وہ رمضان المبارک ہے, اس امت کو ملا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری عبادات تھی وہ اللہ تعالیٰ نے فرض کے درجے میں صاف دے دی. البتہ یہ مستحب کے درجے میں اگر انسان روزہ رکھنا چاہے تو بہت اچھا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تو حضور کی نگرانی میں انسان روزہ رکھے تو کتنی اچھی بات. اور ساتھ ساتھ آپ نے اس کی فضیلت بیان فرمائی تو یہ ایک دن کا روزہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آئندہ سال کے ہونے والے گناہوں کا بھی کفارہ بن جائے گا. یہ فضیلت تو آپ نے بیان فرمائی اور سبق دے دیا کہ اگر اس دن میں کچھ کرنا ہو تو یہ کام کر لیں, کیونکہ یہ 10 محرم الحرام کا دن بہت ہی تاریخی دن ہے. اس دن میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر بڑے بڑے واقعات کا انتظام فرمایا ہے. مورخین نے لکھا ہے کہ کائنات کے اندر جو سب سے پہلی تخلیق ہے وہ قلم کی, قلم کو اللہ تعالیٰ نے اسی یوم عاشورہ میں پیدا فرمایا. زمین اور آسمان کی تخلیق بھی اللہ تعالیٰ نے اسی 10 محرم الحرام کو کی ہے, اور اس کائنات کے جو اختتام ہوگا قیامت کا وقوع وہ بھی جمعہ کا دن ہوگا, 10 محرم الحرام ہوگا. ابتدا بھی انتہا بھی, اس کا آغاز اور اختتام دونوں کے دونوں اس کائنات کی ابتدا اور انتہا اللہ تعالیٰ نے اسی دن سے فرمائی ہے. حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن پیدا فرمایا, اور آپ سے جو دانہ گندم کھانے کا معاملہ ہوا اس کے بعد جو آپ نے توبہ کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں, اللہ تعالیٰ نے اس توبہ کو بھی اسی دن قبول و منظور فرمایا. حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا, حضرت نوح علیہ السلام کو جو طوفان کے اندر کشتی اٹھا دی اور وہ کشتی مومنوں کو لے کر اوپر رہی, باقی سارے کافر برباد ہوئے. 6 ماہ کے بعد جب وہ کشتی واپس سطح زمین کی طرف آئی اور جو بھی نامی پہاڑ کے اوپر آ کر جب وہ رکی تو وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خلیل اللہ کا لقب ملا وہ بھی 10 محرم الحرام تھا, اور جس دن اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آپ کو گلے گلزار بنایا وہ بھی 10 محرم الحرام تھا. یہ تاریخی واقعات کو اللہ تعالیٰ نے 10 محرم الحرام کے ساتھ جوڑا ہے، جس سے اس کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دن کوئی بڑا دن ہے، کوئی بڑا ہی تاریخی دن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش اسی 10 محرم الحرام کو ہوئی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو جو جیل خانے سے قید خانے سے رہائی ملی وہ اسی 10 محرم الحرام کو ہوئی. اور اسی طریقے سے آپ کو جو مصر کی حکومت کے لیے بادشاہ وقت بنے تو 10 محرم الحرام تھی. حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک طویل عرصے کے بعد جو آپ کی دوبارہ ملاقات نصیب ہوئی تو 10 محرم الحرام تھی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو فرعون اور اس کے لشکر سے جو نجات ملی تو وہ یہی 10 محرم الحرام، اور 10 محرم الحرام ہی کو اللہ تعالی نے آپ کو تورات کی جو آسمانی کتاب تھی اس سے مالا مال فرمایا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی. اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام جو طویل عرصے تک شدید درجے میں بیمار رہے آپ کو 10 محرم الحرام میں آ کے شفا ملی. حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مشتی کے پیٹ میں رہے جب نکلے تو وہ 10 محرم الحرام تھی. اسی طرح آپ کی قوم نے اللہ کی بارگاہ میں عذاب کو آتے ہوئے دیکھ کر فوراً توبہ کی، معافی مانگنے لگی، گڑگڑانے لگی. اللہ تعالی نے عذاب کو واپس ٹال دیا تو یہ توبہ والا دن بھی 10 محرم الحرام کا تھا. اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی 10 محرم کو پیدا ہوئے، اور آسمانوں پر جب آپ کو اٹھایا گیا تو وہ بھی یہی 10 محرم الحرام کا دن تھا. کائنات کے اندر دنیا کے اوپر جو سب سے پہلی رحمت کی بارش برسی وہ بھی 10 محرم الحرام تھا. اور جب اس کائنات کا اختتام ہوگا، یہ دنیا کے کھیل تماشے سارے ختم ہوں گے، سارا نظام دھرم بھرم ہوگا، قیامت برپا ہوگی، وہ القاریہ تم القاریہ وہ دن بھی 10 محرم الحرام جمعہ کا دن ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیقہ کبرٰ رضی اللہ تعالیٰ سے جو نکاح ہوا، جو آپ کی شادی ہوئی، وہ بھی 10 محرم الحرام تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا الگ واقعہ وہ بھی اسی 10 محرم الحرام کو پیش آیا. قریش احد کا 10 محرم الحرام ہی کو بلا فکامہ کو تبدیل کیا کرتے تھے. یہ ساری کی ساری وہ تاریخی حقائق ہیں جو مؤرخین نے یکجا کیے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ 10 محرم الحرام اللہ تعالیٰ کی خاص اہمیت کا حامل ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھ کے امت کو ایک عمل دے دیا کہ یہ موسم کی شان دن ہے، اس دن کو اہتمام کے ساتھ گزارو، اللہ کے عبادت میں گزارو، اور ایسا عمل انجام دو، ایسا پوشیدہ عمل انجام دو کہ صبح سے شام تک اللہ کے لیے بھوک اور پیاس میں گزارو. تو غرض یہ کہ صاف شفاف شریعت ہمارے سامنے موجود ہے، دیگر رسومات، بدعات، خرافات، یہ سب کے سب ماہیات ہیں. دنیا میں جو انسان کرنا چاہے کر سکتا ہے، کھلی چھوٹ ہے، لیکن آخرت میں تو ذرے ذرے کا حساب دینا پڑے گا، بدلہ چکانا پڑے گا کہ تم نے دنیا میں جو یہ کام کیے کس کے کہنے پر کیے، کس کے نقالی میں کیے، کس کی مشابہت میں کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کثر سواد قوم فهو منهم، جس نے جس جماعت کی تقویت کا اور کثرت کا سبب بنا، جو جس جماعت کی کثرت کا سبب بنا تو وہ انہیں میں شمار ہوگا. اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے انداز سے اگر ہم کسی بھی غیر قوم کی تائید کر رہے ہیں، اس کی جماعت کو تقویت پہنچا رہے ہیں، خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ من کثر سواد قوم ان کے ذہن میں آ جائیں. لحاظ سے صاف ستھری شریعت جو آپ نے عطا فرمائی، واقعات اور حالات جو بعد میں پیش آئے اس کی وجہ سے اس مقدس مہینے کی حرمت ختم نہیں ہوگی، اور اسی طرح اس مقدس مہینے کی عظمت کے اندر کوئی آنچ نہیں آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں خود بھی روزہ رکھا، اپنے صحابہ کو بھی ترغیب دی اور فرمایا کہ یہ ایک دن کا روزہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ رمضان کے روزوں کے بعد اگر افضل ترین روزہ رکھنا چاہوں تو کون سا رکھوں، فرمایا کہ یہی سوال یہی نہیں اسی انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا گیا. میں موجود تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ رمضان مبارک کے بعد سب سے افضل روزہ وہ شہر اللہ محرم کا ہے، اللہ کے مہینے محرم کا. ایک طرف تو آپ نے رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل ترین ایام وہ محرم الحرام کو قرار دیا کہ رمضان کے بعد اگر روزے رکھنا چاہو تو سب سے افضل مہینہ وہ محرم الحرام کا ہے. اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہر اللہ المحرم فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے جس کو محرم کہا جاتا ہے.
اللہ کا مہینہ یہ عظمت والا ہی ہوگا, نحوست والا نہیں ہو سکتا, برکت والا ہی ہوگا, تقدس والا ہی ہوگا, اس میں خیر اور برکتیں ہی ہوں گی, جس کو شہر اللہ کہا جا رہا ہے. تو یہ وہ مہینہ ہے جس کو اللہ کا مہینہ ہونے کا شرف حاصل ہے. اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا کہ ان عدت الشهور عند الله 12 شهر في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم. اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے, اسی دن سے جس دن اللہ تعالی نے آسمانوں کو زمینوں کو بنایا. منها اربعة حرم, ان 12 مہینوں میں 4 مقدس مہینے ہیں جن کو اشہر الحرم کہا جاتا ہے. اشہر الحرم میں ایک تو ہے رجب جو پہلے اور اس کے بعد ایک ہے ذوالقعدہ, ایک ہے ذوالحجہ, اور ایک ہے محرم. اسلامی سال کا پہلا مہینہ تو 3 مہینے مسلسل لگاتار ہیں, ذوالحج, محرم. یہ 3 مقدس اور محترم مہینے کے زمانے جاہلیت کے اندر بھی کفار بھی ان مہینوں کا تقدس اور عظمت کو وہ جانا کرتے تھے کہ لڑائیاں روک دیا کرتے تھے اور ان مہینوں کو بڑی عظمت کے ساتھ گزارا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ منہا اربعۃ الحرم, ان 12 مہینوں میں 4 مہینے بڑے مقدس ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 مہینوں کی وضاحت فرمائی کہ ایک رجب ہے, ذی القعدہ, ذی الحج اور محرم. اس مہینے کو اللہ کا وہ مقدس مہینہ ہونے کا شرف حاصل ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کے اندر اشہر الحرم میں شمار فرمایا ہے. اور اسی طریقے سے اس مہینے کے ذریعے سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے جو مسلمانوں کو سبق دیتا ہے قربانیوں کا. پہلی تاریخ کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی, تو 10 تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی. سبق دیتا ہے کہ ہماری تاریخ کے اندر قربانیاں ہی قربانیاں ہیں. دین اسلام کی خاطر کبھی قربانی دینی پڑ جائے, جان کی, مال کی, عزت و آبرو کی یا اپنی خواہشات کی, تو یہ قربانیاں یہ تو اسلام دیتے چلے آ رہے ہیں. اور ساتھ میں اسلامی انسان کا جو عنوان بنا ہے وہ ہے ہجرت. اس ہجرت کے ذریعے سے بھی ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ دین اسلام کی خاطر, اللہ کے حکم کی خاطر اگر مسئلہ پیش آ جائے وطن چھوڑنے کا, گھر بار چھوڑنے کا, علاقہ چھوڑنے کا, تو یہ سب کچھ بھی قربان کیا جا سکتا ہے. تو اسلامی سال کا آغاز اسی مبارک مہینے سے ہو کر ہمیں سبق دیتا ہے کہ دین اسلام کی خاطر ہر قربانی کی جا سکتی ہے. بڑی سے بڑی قربانی جان کا نذرانہ تک بھی دیا جا سکتا ہے اور گھر بار چھوڑنے کی قربانی تک بھی دی جا سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مہاجر تو وہ ہے جو نقل مکانی کرتا ہے جگہ سے دوسری جگہ جا کے آباد ہوتا ہے, اور ایک مہاجر فرمایا المہاجر من ہاجر ما نہ اللہ عنہ. ایک مہاجر وہ ہے جو ہجرت کرتا ہے, چھوڑ دیتا ہے ان تمام منہیات کو, ان تمام چیزوں کو جن سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا. یہ بھی ایک مہاجر ہے کہ جو گناہوں سے دور بھاگتا ہے, اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا ہے, جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا اس چیز سے رک جاتا ہے. یہ بھی مہاجر ہے. ایک ذرہ بھر وہ نافرمانی جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا, فرمایا کہ اس ذرہ بھر گناہ کو چھوڑ دینا جنات اور انسان کی عبادت سے بھی بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا اور مہاجر بننا, المہاجر من ہاجر ما نہ اللہ عنہ. ایک مہاجر وہ بھی ہے کہ جو ہجرت کرتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے ان گناہوں کی بستی کو, گناہوں کی زندگی کو, خواہشات کو, اپنی چاہتوں کو, وہ ملیمیت کرتا ہے, لیس نابود کرتا ہے, اللہ کے حکم کو ترجیح دیتا ہے. اللہ کے حکم کو ترجیح دے گا, اللہ کے احکام کو عظمت دے گا, اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو عظمت عطا فرمائیں گے. وہ اللہ کے احکام کی لاج رکھے گا, اللہ تعالیٰ اسے لاج رکھیں گے. وہ اللہ تعالیٰ کی بات مانے گا, اللہ تعالیٰ اس کی بات مانے گا. تو یہ دین اسلام ہمیں سبق دیتا ہے. تو یہ محرم الحرام کا مہینہ اسلامی سال کا آغاز ہے, اسی لیے اس میں روزوں کی تعلیم دی گئی. حضرت امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے سے ہم روزوں کے ذریعے سے اسلام کا آغاز کریں گے تاکہ سارے سال اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتے رہیں. تو یہ نیک تعلیم بھی ہے اور مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان واقعات کو نما فرمائے اور پھر اس کو شہر اللہ محرم کا اعزاز حاصل ہے. تو اس لحاظ سے اگر اس مہینے کے اندر بعد کے اندر بھی واقعات نما ہوئے تو اس کی وجہ سے وہ مہینے کی عظمت و تقدس کو منسوخ نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کا جو سبق دے کر چلے گئے وہ اٹل اور مضبوط ہے، پتھر کی لکیر ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. میں نے جمعے میں بھی یاد کیا تھا، اگر کسی کی زندگی اور موت کے ذریعے سے ایام کے اندر برکت اور نحوست آتی پھر تو خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 21 رمضان مبارک کو ہوئی، پھر تو اس دن کو بھی منحوس قرار دے دیا جائے. آپ کی ہستی بہت اونچی ہستی ہے، جان شہادت نوش فرما کے دنیا سے گئے ہیں. یہ بڑے بڑے حضرات ہیں، شہادت کے جان نوش کیے ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تبھی وہ دنیا سے رخصت ہوئے، ورنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہر دے کے شہید کیا گیا. بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے اور تاریخ کے اندر نقوش چھوڑ دے کہ اپنی جان بھی وہ حاضر کر دی اور جان تھی سو وہ حاضر کر دی، پھر بھی رہے شرمندہ سے، اہل جنوں خود لکھ لیں گے سرخی اس افسانے کی، اپنی جان کے نذرانے پیش کر گئے دین اسلام کی خاطر، دین اسلام کی بنیادوں میں اپنے خون سے اس کو سیراب کر گئے، تبھی یہ اسلام آب و تاب کے ساتھ زندہ اور تابندہ ہے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے دین اسلام عطا فرمایا، صاف ستھری شریعت عطا فرمائی اور ایسا پیارا مذہب عطا فرمایا کہ اس میں خرافات کا کوئی دور دور بھی نام و نشان نہیں. صاف ستھری تعلیم ہے، محرم ہے، آگے ربیع الاول ہے اور دوسرے مواقع آتے ہیں. دین اسلام نے صاف شفاف تعلیم کھلی کتاب بنا کر دی ہے، یہ کتاب اللہ. آج تو ہمارے یہاں ترجمے بھی ہو گئے، آسانیاں ہو گئی، ہم نے اپنی مسجد میں بھی الحمدللہ قرآن کریم کے ترجمے رکھ دیے. آدمی چاہے تو روزانہ ایک ایک صفحہ، دو دو صفحے، تین تین صفحے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھے گا. اللہ پاک نے ہم سے کہا کیا ہے، بڑا لطف آتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھ کے تلاوت بھی کرے. صبح فجر بعد، رات عشاء بعد، مغرب بعد، کوئی بھی فرصت کا ایک وقت ہو، تنہائی میں بیٹھ جائے، ایک رکوع کی تلاوت کر لی اور اس کے بعد ترجمہ پڑھا، نیچے میں اس کے حاشیے لکھے، تشریح پڑھ لی، اندازہ ہو جائے گا اللہ پاک نے کیا کہا ہے. یہ جو ترجمے ہم نے رکھے ہیں، یہ وہی ترجمہ ہے جو حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامی برکات العالیہ نے اس انداز سے لکھا ہے، جو سہل ہے، عوام الناس کے مزاج کے حساب سے لکھا ہے کہ جس سے عوام کو سمجھنے میں بالکل آسانی، کہیں کہیں استاد کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، ورنہ اتنے آسان انداز سے لکھا ہے کہ بالکل سلیس انداز میں، جہاں کسی تشریح کی ضرورت ہے وہاں ایک وہ دائرے میں حاشیہ لگا ہوا ہے، حاشیہ نمبر 3، اس کو ایسا نیچے حاشیہ نمبر 3 میں پڑھ لیں، جہاں حاشیہ نمبر 7، حاشیہ نمبر 7 میں اس کو تشریح پڑھ لیں. تو اس سے انسان کو بڑا لطف آتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مقبول ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کروں، نماز پڑھنے کھڑا ہو جاتا ہوں، ہم کلام ہو جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے گفتگو شروع ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بندہ بات کرتا ہے، الحمد للہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بندہ نے میری حمد کی ہے، الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بندہ میری ثنا کر رہا ہے، بندہ میری تعریف کر رہا ہے، یا کلام تم یا سین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تھا دعا، اور اس طرح پھر آگے سوال کرتا ہے. اللہ تعالیٰ پوری اس کی باقاعدہ روبرو موجود ہوتے ہیں. بندہ جب نماز میں اللہ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ سے بات کرنے کا دل چاہتا ہے نماز پڑھتا ہوں، اور جب دل چاہتا ہے میرا اللہ مجھ سے باتیں کرے قرآن کریم اٹھا کر تلاوت شروع کر دیتا ہوں، میرا اللہ مجھ سے باتیں شروع ہو جاتا ہے. قرآن کریم کی انسان تلاوت کا معمول بنائے اور اس کے ترجمے کا معمول بنا لے، اس کا نام ہی حضرت نے رکھا ہے کہ آسان ترجمہ قرآن. خواتین بھی اس سے مطالعہ کر سکتی ہیں اور مرد حضرات بھی مطالعہ کر سکتے ہیں. اس میں آپ کو پورے قرآن کریم میں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو دنیا کے اندر رسم و رواج موجود ہیں، یہ جو خرافات ہمیں دکھائی دیتی ہیں مختلف مواقع پر، کہیں دور دور بھی ان کا کتاب اللہ میں قرآن کریم میں تذکرہ ہے، اور جب قرآن کریم میں نہیں ہوگا تو احادیث میں بھی نہیں ہوگا. احادیث تو قرآن کریم کی تشریح تفصیل ہے، متن اور شرح یہ لازم اور ملزوم ہے. قرآن کریم کو اللہ پاک نے متن بنا کر اتارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفصیل اور تشریح بیان فرمایا کرتے ہیں. غرض یہ کہ دین اسلام بڑا صاف ستھرا ہے، اس کو اپنانے والے بھی صاف ستھرے رہتے ہیں اور آخرت میں بھی معاملات بڑے صاف ستھرے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے اہل حق کے ساتھ وابستگی عطا فرمائی، حق عطا فرمایا، اور استقامت کی قول ماننی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مرد دم تک حق کے اوپر پختگی اور وابستگی نصیب فرمائے، اور اسی حق کے اوپر جم دھم کے جینا اور مرنا نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اچھی زندگی اور اچھا خاتمہ نصیب فرمائے. جو بندہ اللہ تعالیٰ سے جو مانتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پھر وہی عطا فرماتے ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ سے شہادت بھی مانگتے تھے، مدینہ طیبہ کے اندر مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، مدینہ طیبہ مسجد نبوی، حضور کی محراب، حضور کا مصلی، اس کے اوپر آپ پر قافلانہ حملہ ہوا.
آج بھی اس جگہ ایک چکور دائرہ ہے. حضرت ارکوس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے ساتھ سن 1995 میں ہمارا پہلا عمرے کا سفر تھا. رمضان مبارک پورے وہی گزرے تھے. اس موقع پر وہ نشان دیکھنے کا حسن اتفاق ہوا کہ عشاء کے بعد تراویح جب ہو چکی صفائی کے لیے وہ قالین لپیٹ کے صفائی کا عمل جاری تھا. اس وقت ہم نے وہ چکور نشان دیکھا. اس طرح ہماری یہ سفید صفوں کے نشان ملے ہیں چکور پٹی کے اتنے موٹے. اسی طرح ایک چکور نشان کے ذریعے سے وہ نشان آج بھی موجود ہے جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ کر کے آپ کو شہید کیا گیا. اور اس سے پہلے مسجد نبوی کے سیدھے ہاتھ پر ہی اسی خانے کے سیدھ میں وہ جگہ بھی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور آپ کے ساتھیوں کو نقصان پہنچانے کے دشمنوں نے اندر رات کے وقت میں منصوبہ بندی کے تحت داخل ہوئے تھے اور زمین نے ان کو نگل لیا تھا. وہ خانہ بھی ایک اس سے زیادہ بڑی شکل میں موجود ہے. غرض یہ کہ یہ حضرات جو اللہ سے مانتے تھے اللہ اپنا فرماتے تھے ہم بھی اللہ کے بن جائیں گے, اللہ کے بن جائیں گے, اللہ ہماری باتیں مانیں گے. حضرت اقبص حضرت والے ماجد رحمہ اللہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے, یا اللہ چلتے ہاتھ پاؤں رکھنا, لمحے بھر کے لیے مخلوق کا محتاج نہ کرنا, اور عزت کی زندگی عزت کی موت اور خاتمہ ایمان پر نصیب فرمانا اور مرتے دم تک دین کی خدمت میں لگائے رکھنا, یہ ساری دعائیں ہم اور آپ سنتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آخری نماز تک بھی مسجد میں بلایا, عشاء کی نماز کی امامت کے فرائض انجام دیے, پڑھتے پڑھاتے نفت کرتے ہوئے گھر تک پہنچے اور چلتے ہاتھ پاؤں ایسے بھی ایسے رخصت ہوئے کہ رشت آتا ہے کہ ایسی کوئی تکلیف نہیں اٹھائے گی جس کی وجہ سے کوئی اذیتیں جھیلنی پڑتی. چلتے ہاتھ پاؤں ایسے رخصت ہوئے کہ باب و صاف با وضو. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ بندہ جب نماز کے لیے نکلتا ہے پڑھ کر گھر آنے تک وہ اللہ کی رحمت میں ہوتا ہے. اس دوران اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو شہادت کا درجہ اس کو نصیب ہوتا ہے. مرض یہ کہ جب انسان اللہ کا بن جاتا ہے, اللہ بندے کی چاہت کے مطابق فیصلے فرماتے ہیں, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ہر کام کے کرنے سے پہلے بالخصوص ہمارے نوجوان ساتھی, آج رات میں اتوار کی رات کی صبح فجر میں کافی دوست نظر آئے جو رات بھر روٹے لگا کے صبح فجر کی نماز پڑھنے آئے ہوئے تھے اور آگے اور بھی نظر آئیں گے. تو نوجوانوں کو خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کا شوق ہونا چاہیے اور غیروں کی نقبالی سے بچنا چاہیے. شوق کے اندر کوئی بھی عمل ایسا نہ ہو جو ہمارے دین اسلام سے ٹکراتا ہو. خدا نہ خاصتا ہو آخرت میں ہمارے لیے وبال جان نہ بن جائے. بڑے حضرات چھوٹوں کو جو سمجھائیں بس ہر چشم بڑوں کی بات ماننا, یہ نوجوان نسل کا مسلمانوں کا شعار ہوتا ہے. کہ بڑے جو نصیحت کریں چھوٹے اس کو بس ہر چشم قبول کرتے ہیں. ہمارے باپ دادا جو بتا رہے ہیں, ہمارے بڑے جو بتا رہے ہیں, ہمارے بزرگ جو بتا رہے ہیں, یہ اس میں خیر ہوں گی. ہم تو چھوٹے چھوٹے ڈیڑھ ڈیڑھ بارش کی ہماری کیا عقل کیا سمجھ کیا تجربہ. تو جو بڑے حضرات رہنمائی کریں, جو نصیحت کریں, جو خیر خواہی کی بات بتائیں, ہمیشہ دل و جان سے اسکارے والے نوجوان کامیاب و کامران ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں کی, ہمارے نوجوانوں کی, ہمارے اندھیڑ, ہمارے بوڑھے, ہمارے مرد اور عورتوں کی سب کی اصلاح فرمائے. ہم سب کو دنیا بھی اللہ تعالیٰ خوب بہتر بنائے, آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے, ایسی صاف ستھری پاکیزہ دین اسلام کے مطابق زندگی عطا فرمائے کہ جیتے بھی ہم اللہ تعالیٰ کے زمین پر چلنے والے دوست ہوں, جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے تو اس پر کوئی ڈر خوف کوئی خطرہ کوئی اندیشہ کوئی بھی چیز باقی نہیں رہتی. حضرت رابعہ بصری رضی اللہ علیہا دنیا سے رخصت ہوئی, 40 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا. خادمہ تھی, کہا کہ جب انتقال ہو رات تو رات ہی مجھے دفن کر دینا, دیر نہ لگانا. اور جس قمیض کے اندر میں تہجد پڑھتی تھی, معمولیت ہے شام ہو جاتی, نہا کے دھوتی تیار ہوتی, نماز بدلتی اور خوشبو لگاتی تیار ہوتی, شوہر سے پوچھتی رات کے وقت آپ کو میری چاہت ہے, میری ضرورت ہے, کوئی خدمت شوہر اگر کوئی خدمت طلب کرتے تو خدمت انجام دیتی. وہ کہتے نہیں, تو پھر آپ تہجد کے لیے مسلے پر بیٹھ جاتے, سارے سارے رات اللہ سے مناجات کرتے ہیں. تو آخر وقت جب 40 سال کی عمر میں انتقال کرنے لگے, خادم خاص کو کہا کہ مجھے جلد از جلد تفریح کر دینا, رات اور رات دفن کر دینا. ایسا ہی کیا گیا, انتقال جب ہو گیا آپ کی تدفین کا عمل انجام دیا گیا. کچھ وقت کے بعد خادمہ کو نظر آئی, کہا کہ اماں کیا بی بی کیا ہوا, کہا کہ منکر نکیر آئے تھے, پوچھنے لگے من رب سکی تیرا رب کون ہے. میں نے کہا کہ دو گز زمین کے اوپر جس رب کو 40 سال نہیں بھولی, دو گز زمین کی نیچے آ کے بھول جاؤں گی. تم اس سے پوچھتے ہو من رب سکی, تو بتاؤ تمہارا رب کون ہے. ایک دوسرے کی شکل دے کے واپس چلے گئے کہ یہ تو رب کو اچھی طرح پہچان دی, چلو واپس نکل گئے. دیکھا تو چمکتے دمکتے زر پر بہت حسین و جمیل لباس میں ملبوس ہیں. کہا کہ اماں وہ آپ کا تعجب والا جوڑا کہاں گے جس میں آپ کو کفنایا گیا تھا. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سنبھال کے رکھوا دیا اور مجھے جنت کے حلے پہنا دیے, اور کہا کہ اس لباس کو بھی قیامت کے دن میرے نیک اعمال کے اندر وزن کے اندر تولا جائے گا. اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہے, بندہ اللہ کی طرف بڑھ کے تو دیکھے, چلتے تو دیکھے. والذین جاہدوا فینا لنهدینهم سبلنا, جو ہماری طرف چل کر آتا ہے اس کو اپنے راستے کھول دیتے ہیں, اس کو اپنی طرف بلا لیتے ہیں, اپنے آغوش رحمت سے چمٹا لیتے ہیں, چمٹا لیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں بندہ قدم بڑھاتا ہے, بندہ ہاتھ پکڑ کے اس کو اپنے راستے پر چلاتے ہیں, گمراہیوں سے انسان بچنے کی اور گناہوں سے پکا پکا عزم کر لے ہمیشہ دور رہنے کی, اور پاک صاف سلجھی ہوئی صاف ستھری زندگی کرنے کا عزم کر لے, اور بڑوں کی رہنمائی میں زندگی کو اپنا صحیح ڈگر پر گزارنا شروع کرے. اللہ تعالیٰ کی مدد قدم قدم پر شامل حال ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایک بنائے, نیک بنائے, اور عبادت گزاروں والی زندگی عطا فرمائے. اور اسی پر اتفاق کرتا ہوں واقعی اور زندہ صحبت باقی ان شاء اللہ آئندہ. یہ ایک دعا کی درخواست آئی ہے, بچے ان کی والدہ اسپتال میں داخل ہیں, ان کے لیے دعا کی درخواست ہے. اختر جمال اختر جہاں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت کلی عطا فرمائے. اور بھی
پریشانی میں آ گیا ہوں,
ہمارے جناب حاجی عبدالرحمٰن صاحب ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی مشکلات سے نجات عطا فرمائے, خوشحالی عطا فرمائے. ہمارے کرم فرمائے محترم جناب محمد نقی صاحب, ان کے والد ماجد محترم جناب محمد عارف صاحب, اور والد محترمہ رشیدہ خاتون صاحب, یہ بھی بیمار ہیں. اللہ پاک انہیں بھی, انس میاں کے والد ماجد, ان کا آپریشن ہوا ہے, تنویر میاں ان کے والد ماجدہ, اور اسی طرح ہمارے ایک نمازی بچہ ہے, ان کے والد ہے رضوان, ان کے بھی دل کا مسئلہ ہے. اللہ پاک ان تمام بیماروں کو محترم جناب عبد المتین صاحب کی اہلیہ محترمہ, ہمارے کرم فرمائے ان کی اہلیہ محترمہ گلشن صاحبہ, اور بھی جو بیمار ہیں, اللہ پاک تمام جسمانی اور روحانی بیماروں کو شفا کامل عطا فرمائے. اے الہ العالمین, یہ مبارک مہینہ آپ نے عطا فرمایا, ہمیں اللہ خیر خیر عطا فرمائیے, شروع و فتنوں سے بچائیے. یا اللہ یہ نئے سال کا آغاز ہے, یہ ہمارے لیے خیر و برکت کا نوید بن کر آئے. اے الہ العالمین, اسلام کی فتوحات نصیب فرمائیے, اسلام کو بلبا عطا فرمائیے, ہم سب کو ظاہری اور باطنی سدھار عطا فرمائیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائیے, آپ کا غلام بننا نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین, اغیار کی نقالی سے ہم کو مشاہد سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائیے, صاف ستھری پاکی کا شریعت ہمارے لیے آسان فرمائیے. اے الہ العالمین, گناہوں کی زندگی سے ہم سب کو نفرت نصیب فرمائیے. یا اللہ, یہ دشمنان اسلام نے گناہ ہمارے لیے اتنے آسان کر دیے کہ ہر طرف گناہوں کا جال بچھا ہوا ہے. یا اللہ, آپ اپنے فضل و کرم اور رحمت کے سائے ہم سب کو لے لیجیے. اے الہ العالمین, گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے, نفرت نصیب فرمائیے, نیکی ہمارے لیے آسان فرمائیے, متقی اور پرہیزگار بندہ بنا لیجیے, اپنا محبوب بندہ بنا لیجیے, اپنا دوست بندہ بنا لیجیے. اے الہ العالمین, ہم خیر سے مالا مال فرمائیے, بزرگان دین کے فیوز اور برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائیے, ہم سب کو بھی اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے الہ العالمین, ہمارا ظاہر میں اور باطن میں یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے, ہم سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائیے, ہماری عمریں دراز فرمائیے, ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرمائیے, سرحدوں کو محفوظ فرمائیے, دشمن کو نیست و نابود فرمائیے, ذلیل و خوار فرمائیے, عبرت کا نمونہ بنا دیجیے. اے الہ العالمین, ہمارے وطن عزیز کو امن و امان کا گہوارہ بنائیے, اسلام کا مضبوط قلعہ بنائیے, وفاداروں سے آباد فرمائیے, مزداروں سے پان فرمائیے, عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے, سرزمین حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے, مسلمان عالم کی حفاظت فرمائیے, مظلومین کی امداد فرمائیے, ظالموں کو عبرت کا نمونہ بنائیے. اے الہ العالمین, امت کو ایک و نیک بنا دیجیے. اے الہ العالمین, فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے, ہر خیر سے مالا مال فرمائیے. یا اللہ, ہم میں سے ہر ایک جائز حاجت و مراد کو ہماری تمنا سے بڑھ کر پورا فرما دیجیے, ہم سب کو ہمیشہ کامیاب و کامران فرمائیے, ناکامیاب نامرادی سے ہم سب کی ہمیشہ حفاظت فرمائیے. یا اللہ, ہمارے بڑوں کے سائے تابعین ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھیے. یا اللہ, ہمیں اپنے چھوٹوں کی خوشیاں دیکھ نصیب فرمائیے, ہم سب کے گھروں کو خوشیوں کا گہوارہ بنائیے. پیار اور محبت اور اتفاق اور اتحاد سے مالا مال فرمائیے, رزق حلال میں فرمانی عطا فرمائیے, قرضوں کے بوجھ سے خلاصی عطا فرمائیے, رشتوں میں آسانیاں پیدا فرمائیے, آپس میں پیار محبت اور اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائیے. یا اللہ, یہ محرم الحرام آئندہ آنے والے تمام ماہ و سال ہمارے امن و امان کے ساتھ گزاری, تمام شرور و فتنوں سے, ارضی و سماوی آفات سے, مرد مفادات سے, حادثات و سانحات سے, بریات سے, دھمانوں سے, غرب و ہر سے, ہمارے بھی حضور کی ساری امت کی حفاظت فرمائیے. اے الہ العالمین, اچانک موت سے بچائیے. اے الہ العالمین, فتنوں سے بچائیے. یا اللہ, ہم سب کو عمر دراز خوشیوں کے ساتھ, سلامتیوں کے ساتھ, صحت و عافیت کے ساتھ, ایمان اور تقوی کے ساتھ, رزق حلال کی فراوانیوں کے ساتھ نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین, آپ ہم سب کو اپنی مرضیات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے, آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين امين برحمتك يا ارحم الراحمين.